السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، انا مکمنا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب سورۃ الکہف کا 11 رکوع ہے اور یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کی تلقین جمعے کے دن کی گئی ہے. اب جمعے کی شب ہو جیسے کہ آج ہے، یا جمعے کا دن ہو، شب یا جمعہ اس کا دن، اس میں اس کی تلاوت کرنا. اور اگر مکمل نہ کر پایا کوئی بندہ تو اگر ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت کر لے تو یہ بھی ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے. تین واقعات ہمارے سامنے آ گئے، اصحاب کہف کا واقعہ، صبر کا پہلو بھی تھا، استقامت کا پہلو بھی تھا، باغ والے کا قصہ آیا، مادہ پرستی کے شر کا ذکر آ گیا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ آیا. ایک واقعے میں تین قصے تھے، چھوٹے چھوٹے پردے ہٹا کر دکھایا گیا کہ ظاہر کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے. اب چوتھا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، اور ہمارے اس دور میں اب مفسرین اس رائے پر پہنچے کہ یہ کیخورس بادشاہ تھے. مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کی تحقیق کے نتیجے میں ہمارے اس دور کے بعض اہل علم اور مفسرین نے یہی رائے اختیار کی کہ خورس یہ شخص ایک بادشاہ تھا، اور 539 قبل مسیح 539 بیفور کرسچن ایرا بی سی ای کا ان کا دور ہے، اور نیک بادشاہ تھا اور بڑی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی. ابھی قرآن پاک کے الفاظ میں ہم دیکھیں گے دنیا کی مغرب کی انتہا، دنیا کی مشرق کی انتہا، اور دنیا کے پہاڑے سلسلے، تو آدھی دنیا تو ہو گئی کم و بیش. اتنے بڑے پیمانے پر اس ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی. یہود جانتے تھے کیونکہ جب یہ ماضی میں اسیر یعنی قید رہے تو انہوں نے کیخورس ان کو آزادی دلائی تھی، اور دو بڑی ریاستوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، تو ذوالقرنین ان کے تاج میں دو سینگ بھی تھے کہا جاتا ہے، تو دو ریاستوں کو جمع کرنے والے. تو یہود ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے، چنانچہ یہود نے سوالات نبی علیہ السلام سے کروائے یعنی مشکین کے ذریعے، ان میں روح کا سوال، اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بھی شامل تھا. اسی طریقے پر اس واقعے میں یہ نقطہ بھی سامنے آئے گا کہ شکر گزاری کا پہلو، اصحاب کہف کا واقعہ صبر کا پہلو اور استقامت، اور یہاں شکر کا پہلو سامنے آئے گا. ایک اور نقطہ، دنیا میں آج بھی دین والوں کو اچھی نگاہوں سے کم ہی دیکھا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر دین والوں کا مذاق اڑایا گیا ماضی میں بھی آج بھی. اللہ دکھا رہا ہے کہ ایک دین والے کو، ایک صاحب ایمان کو اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی کہ تقریباً آدھی دنیا تک وہ پہنچی ہوئی تھی. یہ اشارہ کہ اگر آدھی دنیا تک ہو گئی تو کل پوری دنیا بھر بھی ہو سکے گی اور ہوگی، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. یہ بشارات کچھ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی روشنی میں، اور انشاءاللہ سورہ صف کا جب مطالعہ کریں گے 28 سپارے میں تب بھی ان بشارات کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ پس منظر ہے ذوالقرنین بادشاہ، کیخورس اور 539 قبل مسیح کا دور. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہاں سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے میں تمہیں اس کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے، خوب وسائل دیے تھے، بڑی سلطنت بھی اور ذرائع بھی بہت دیے تھے، وسائل بھی ابھی آ کے ذکر آئے گا. فاتبع سببا، پھر اسے ایک مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا. ان کی تین مہمات کا ذکر ہے، ایک مغرب کی انتہا، ایک مشرق کی انتہا، اور ایک دنیا کے پہاڑی سلسلے، دنیا کی چھت کے لیے اس کی طرف. فاتبع سببا پہلی مہم، پھر اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے جگہ پر پہنچا. وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ، تو اسے پایا کہ وہ گویا دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، دنیا کی مغربی انتہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ سورج جو وہ دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ ہم بھی کراچی کے سمندر پر اگر کبھی دیکھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، بالفعل ایسا نہیں مگر محسوس ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی مغربی کی مغرب کی انتہا پر وجدہ عندہا قوما، تو اور وہاں اس نے قوم کو پایا۔ اچھا، جو تاریخی مقامات ہیں اور جغرافیکلی جو بھی تفصیلات ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا، وہ ذرا مشکل اور گہرا موضوع ہے، اس کے لیے آپ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیان القرآن سے استفادہ کر لیجئے، مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن دیکھ لیجئے، اسی طرح مناظر احسن گیلانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سورۃ الکہف، کیونکہ تاریخی علاقے جو بھی ہیں اس میں ان میں کچھ اختلاف رائے بھی موجود ہے، تو اس کی یہاں بحث کی کوئی حاجت بنتی نہیں ہے۔ ہم اصولی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی مغرب کے انتہا پر یہ شخص پہنچا۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور وہاں اس نے قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے فرمایا کہ ذوالقرنین، گویا کہ یہ اللہ ان کے دل میں ایک بار ڈالنا، اختیار ان کو عطا کر رہے ہیں، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تم اختیار ہے، چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب بڑی پیاری بات کہی اس نے، عدل کی بات کہی ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا، اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ گویا یہ بندہ نیک ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، آخرت کو ماننے والا ہے اور عدل کی بات کر رہا ہے۔ ماضی میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ الیگزینڈر دی گریٹ جسے ہم کہتے ہیں، سکندر اعظم، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات درست نہیں ہے کہ سکندر اعظم کو فتوحات ملنا ایک شے ہے، مگر کردار کے اعتبار سے تو بالکل ہی زیرو معاملہ ہے نا۔ تو یہاں تو بڑا نیک اور صالح کردار بیان ہو رہے ہیں، چنانچہ مفسرین کی رائے کہ خورس بادشاہ کا ذکر ہے جو نیک آدمی تھا۔ بہرحال تو اس نے عدل کی بات کی کہ جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ اس کے برعکس وہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسن، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم ان قریب اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، جو اچھے اعمال کرے اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو یہ بندہ صاحب ایمان بھی اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ بہت بڑا بادشاہ بھی، اور اتنی بڑی بادشاہت کے ساتھ وہ عدل کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سات قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ حکمرانی جہاں بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے، وہیں اگر بندہ عادل حکمران ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ اس نے عدل کی بات کی ہے۔ ثم ادبع سبما، پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ اب ہم پڑھتے رہے دو دو آیات میں یہ جملے، لیکن ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا، ایک مغرب کی انتہا، اب یہ جا رہا ہے مشرق کی انتہا پر، اور اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ نہ ٹائٹینک تھا، نہ کارگو کے بڑے بڑے جہاز تھے، نہ C-130 تھا، تو پھر کیا تھا؟ جو بھی ذرائع ہوں گے وہ اختیار کیے ہوں گے۔ تو ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں جانا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور ساز و سامان لے کر جانا، پورے لشکر کو لے کے جانا اتنی آسان بات تو نہیں تھی۔ تو کتنی بڑی سلطنت ہوگی اس کا اندازہ کیجیے۔ ثم اتبع سبما، پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا، یعنی دنیا کے مشرقی حصے میں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ مکران کے ساحل، یہاں تک یہ اللہ کا بندہ پہنچا ہے، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے یہ مشرقی علاقہ ہے۔ فرمایا کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا، وجدہا تتلو علی قوم، تو اسے پائے کہ وہ قوم ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ مراد یہ کہ ایسے لوگ تھے کہ جو دیواریں تو کھڑی کر لیا کرتے تھے، مگر کوئی چھت وغیرہ کی تعمیر کا تصور ان کے نہیں تھا کہ سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہرحال اتنا فہم بھی ان لوگوں میں نہیں تھا۔ کذالک، فرمایا کہ اس واقعے، یہ واقعہ تو اسی طرح ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر تھی۔ اب تیسری مہم کا بیان ہے، زیادہ تفصیلات قرآن پاک میں بیان نہیں ہوئی ہیں، بس یہ اشارہ مل رہا ہے کہ کس قدر بڑی سلطنت اس بندہ مومن کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے تیسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو اس نے ان کے پاس ایک قوم کو پایا جو اس کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب بات تو پھر بھی ہوئی ہے, بات سمجھ نہیں سکتے تو پھر بات کیسے ہوئی ہے؟ کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے ہوئی ہے. آج کل تو زندگی آسان ہو گئی ہے, گوگل میں ڈالو انگریزی تو چائنیز نکل آتی ہے, ڈالو چائنیز تو جرمن نکل آتی ہے. تو یہ تو نہیں تھا, لیکن کچھ تو تھا, ٹرانسلیٹر تھا یا کس طرح بات ہوئی. ظاہر بات ہے بادشاہت ہے, اختیار ہے, تو کمیونیکیشن کے چینلز بھی اویلیبل ہو گئے ہوں گے. لا یکادون یفقہون قولا, وہ ایک ایسی قوم کو پایا جو اس کی کوئی بات سمجھتے محسوس نہیں ہوتے تھے. اب یہ ہے دنیا کا شمالی حصہ کہیں, پہاڑی سلسلے کہیں, بعض حضرات نے کوئی ہمالیہ کے دائیں بائیں کے اطراف کے علاقے کو کہا, جس کو ہم دنیا کی چھت کہتے ہیں آج کل کے اعتبار سے. قالوا یا ذل قرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض, انہوں نے کہا کہ اے ذل قرنین, بے شک یأجوج اور مأجوج زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجن, تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خرچ کا انتظام کریں, کچھ ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں؟ علا ام تجعل بیننا وبینہم سدا, اس شرط پر کہ ہم آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. تو ہم تو آپ کو ٹیکس دینے کو بھی تیار ہیں, پیمنٹ دینے کو بھی تیار ہیں, یہ بڑے فسادی قسم کے لوگ ہیں, ان سے بچاؤ کے لیے آپ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دیں. اور سنیے گا, دیوار کدھر بنا دیں؟ آپ کے میرے گھر کی 10x20 کی دیوار نہیں, بڑی سے بڑی بھی, ہاں, دو بڑے پہاڑوں کے بیچ کے گیپ کو فل کرنا ہے. اٹس ناٹ اے جوک, یہ ذہن میں رکھیے گا ابھی. اچھا, یہ نیک بادشاہ تھے, ہمارے والوں کی طرح تو نہیں تھے نا. ہمارے والوں سے مراد آج کل کے ظالمانہ نظام میں جو ٹیکسس کا نظام ہے, یعنی امیر امیر سے امیر تر ہو, غریب جارہ پستا رہے. ہاں, امیر کے پاس خرچ کرنے بہانے کے نئے نئے طریقے سامنے آ جائیں. ابھی ہوا نا بھارت کے اندر پری ویڈنگ جو کچھ ہوا ہے, بس اس سے آگے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کتنے اربوں روپے لگا دیے اس کے اندر پری ویڈنگ, سمجھ رہے نا بات کو آپ؟ تو جب وہ ہوا ہوگا ایکچوئل, پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, کب ہوگا اللہ بہتر جانے, تو کیا کچھ نہیں ہو جائے گا. تو ایک طرف حرام خوری کے لیے, بہانے کے لیے پورے آپشنز اویلیبل ہیں, اور دوسری طرف غریب بےچارہ خودکشیاں کر رہا ہو, اپنے بچوں کو مار رہا ہو, اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہا ہو. یہ تو ظالمانہ نظام ہوتا ہے. اللہ کا یہ نیک بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ما مکنی فی ربی خیرن, ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہتر ہے, مجھے تمہارے فنڈز کی, تمہارے ٹیکسز کی, تمہاری پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. عادل حکمراں ایسا ہوتا ہے, ہاں, وہ لوگوں سے لوٹتا نہیں ہے, وہ لوگوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں, اگر سلطنت کو ضرورت ہوگی تو ٹیکسز بھی لگائے جائیں, کوئی ایشو نہیں, مگر عادلانہ تو ہوں, لوگوں کی کیپیسٹی کے مطابق تو ہوں, لوگوں کے لیے راحت کا باعث تو بنے, لوگوں کو اس کے اگینسٹ کچھ ملے تو صحیح, نہ کہ ہڑپ کیے جاؤ ہڑپ کیے جاؤ. اور پہلے ایوب کے دور میں 22 خاندان تھے, اب چند سال پہلے کی رپورٹ کے مطابق 500 خاندان لوٹتے پورے پاکستان کو, اور عظیم تعداد ہے لوگوں کی, کروڑوں کی, جو بیچاری چکی میں پس رہی ہے ظلم کے. استغفراللہ, یہ ماشاء کیا کہہ رہا ہے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیرن, ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہتر ہے. فاعینونی بقوتن, لہذا تم لوگ جسمانی قوت سے میری مدد کرو, مین پاور, افرادی قوت مجھے دو. کیوں؟ بڑا کام کرنا ہے. اجعل بینکم وبینہم ردما, میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب یہ اجوج ماجوج, ان کے بارے میں بہت کچھ باتیں ہیں, کچھ تفاسیر میں بھی آپ کو ملے گا. ماضی کی مغربی اقوام, یورپی اقوام کہیے, جنہوں نے پوری دنیا میں فساد مچایا ہے, کچھ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ, فسادی قسم کے لوگ. ایک رائے ہے کہ یہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے کبھی برآمد ہوں گے, تو آج کل ایک رائے وہ چائنیز کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے, سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں اور بلندیوں سے نیچے اتریں گے. یہ بات آئے گی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں. تو ماضی میں یورپی اقوام کی طرف بھی ایک رجحان کچھ حضرات مفسرین کا رہا, آج کے دور میں ذرا چائنیز کی طرف رجحان ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی حتمی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے, اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اتنا ہے کہ سورہ انبیاء آیت 96 پڑھیں گے انشاءاللہ, من کل حدمی ینسلون, وہ اوپر پہاڑوں سے ریلے مارتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے. لیکن احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے, 10 بڑی بڑی علامات جو قیامت سے قبل کی بڑی 10 علامات ہیں, ان میں یأجوج اور مأجوج کا نکلنا بھی ہے. البتہ اس سے پہلے دجال کا آنا, جناب مسیح علیہ السلام کا آنا, جناب مہدی کا آنا, اور اسلام کا غالب ہونا, یہ خراسان, پاکستان, افغانستان کے علاقے, یہاں سے افواج کا جانا جناب مہدی کی نصرت کے لیے, اور یہود کا ختم ہونا, اور دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا, اور اسلام کا غالب ہونا, یہ پہلے ہے. اس کے بعد یہ یأجوج اور مأجوج پوری زمین پر فساد مچائیں گے. احادیث میں ذکر, عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو پہاڑوں کی طرف لے جائیں گے اور پھر ان پر ایک وبا اللہ تعالیٰ نازل کرے گا یأجوج مأجوج پر اور پھر یہ ہلاک کیے جائیں گے. یہ منظر نامے احادیث میں ہے اور اس کے تعلق سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, ان باتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی لوٹانا چاہیے. اندازہ لگانا ایک شے ہے مگر تیقن کے ساتھ حتمی طور پر 100% شیورٹی کے ساتھ کچھ کہنا یہ بات مناسب محسوس نہیں ہوتی. البتہ یہ علامات قیامت میں ہیں کہ یہ اجوج ماجوج کا نکلنا ہے. جناب ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں, اجعل بینکم و بینہم ردما, میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ. اب یہ لوہے کی چادریں کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے پیسز. اور یہ ایک گھر کی چھت پر نہیں لگانا ہے جیسے کہ آج کل سولر کے پینل لگائے جاتے ہیں, یہ ایک گھر کی چھت پہ نہیں لگانی چادریں, دو بڑے پہاڑوں کے درمیانی حصے کو فل کرنا ہے. اتنا لوہا اور اتنی لوہے کی چادریں اور ان کو پھر لانا, ان کو پھر ٹرانسپورٹ کرنا, پھر ان کو رکھنا اور ان کی اسٹیکنگ کرنا تاکہ درمیان کا حصہ فل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں کیا کچھ ہوگا؟ اس وقت کی ٹیکنالوجی کچھ کچھ اندازہ ہو رہا ہے اور یہ قرآن بتا رہا ہے. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا. قال انفخوا, تو کہا آگ دہکاؤ. اب آگ دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارن, یہاں تک کہ جب دہکا کر اسے آگ کر دیا, ریڈ ہاٹ جسے کہتے ہیں. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, تو کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیل دوں. یہ بالٹی انڈیلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اتنے بڑے بڑے لوہے کے پیسز جو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اسٹیکنگ کر کے فل کر دیا گیا, آگ جلائی گئی ہے اور اب اوپر سے لوہے, اوپر سے پگھلا ہوا تانبا بہایا جا رہا ہے تاکہ وہ بالکل سالڈ ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج کے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, بڑی ریسورسز ہیں, بڑی کنسٹرکشنز ہیں, بڑی ترقی ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے. ذرا دیکھنے اس دیوار کے بارے میں جو قرآن پاک بتا رہے ہیں, ذرا دیکھنے فرعون کے پیرامڈز کو, 2.6 ملین پتھر اس میں استعمال ہوا ہے, اس کی سٹیکنگ, اس کی کٹنگ, اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کی پیسٹنگ. اور سبحان اللہ, یہ پہلے بھی تاریخ میں ترقیاں ملی ہیں لوگوں کو, ٹیکنالوجی ملی ہے, وسائل ملے ہیں, اسباب ملے ہیں, صلاحیتیں ملی ہیں. اتنا اشارہ قرآن پاک سے یقیناً ہمیں ملتا ہے. فرمایا کہ قال آتونی افرغ علیہ قطرا, کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیل دوں. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا, تو یأجوج اور مأجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے. آج سوراخ نہیں کر پا رہے, احادیث میں ہے قیامت سے پہلے کر لیں گے سوراخ اور پھر یہ دیوار ٹوٹے گی, پھر یہ بلندیوں سے نیچے کی طرف آئیں گے. دیوار کدھر ہے؟ پہلے کبھی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دیوار چین ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک خیال ہے کہ کیسپین سی, یہی انہی پہاڑی علاقوں کی طرف, وہاں پر یہ کہیں دیوار ہے, واللہ عالم. البتہ یہ تحقیق مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کی, اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہ زیادہ اہم نہیں کہ دیوار کدھر ہے کدھر نہیں ہے, مگر یہ اہم ہے کہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی دیوار بنی ہے. تو دیکھو اللہ نے ایک صاحب ایمان کو اتنی بڑی سلطنت اور اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے دے کہ اتنی بڑی دیوار اس نے لوہے کے پیسز کو رکھ کر اسٹیکنگ کر کے پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر اس پر پگھلا ہوا تانبا بہا کر اس کو مضبوط سالڈ دیوار بنایا تھا. قالها سبحان اللہ, قال هذا رحمت من ربی. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ شکر کا پہلو آ گیا, یہ مادہ پرستی گرد آ گیا, یہ میری عقل میری قوت بازو نہیں ہے, یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. یہ ہے مادہ پرستی کا رد جو مستقل اس سورت کا مضمون چلا آیا. فإذا جاء وعد ربی جعله دکا, اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ, اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے, یعنی بڑی تعداد میں نکلیں گے. یأجوج مأجوج, اور سورہ انبیاء آیت نمبر 96 میں ہے, مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, اوپر سے ریلے مارتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور میں پھونکا جائے گا, کیونکہ یأجوج مأجوج کا نکلنا 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت قیامت کے جسٹ برپا ہونے سے پہلے اور اس کے بعد قیامت کا آنے کا معاملہ. ونفخ في السور اور سور میں پھونکا جائے گا فجمعناهم جمعا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے پیش کر دیں گے الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري جن کی آنکھیں میری یہاں سے غفلت کے پردے میں تھیں وكانوا لا يستطيعون السمع اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے یہ ہے اہل جہنم کا تذکرہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آخری رکوع ہے اور اب بتایا جائے گا کہ سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ بچے کا فلاں اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو بس یہ فیملی خسارے میں آ گئی ہاں فلاں بڑے انسٹیٹیوشن کے اندر نام نہیں آیا تو یہ بیچارے خسارے میں ہاں فلاں پلاٹ نہیں مل سکا تو یہ بیچارے خسارے میں ہاں فلاں برانڈڈ چیئر نہیں مل سکی تو یہ بیچارے خسارے میں سیل لگی ہوئی تھی پورے شہر کے بیگمار ٹوٹ پڑے شیشے ٹوٹ گئے لیکن چار فیملیز بیچاری لیٹ آئیں ایک جوڑا بھی سیل کا نہیں مل سکا بڑا خسارا ہو گیا چھوٹا ذہن یہیں تک سوچتا ہے اللہ کا کلام بڑا ذہن ہمیں عطا کرتا ہے آئیے قرآن سے پوچھیں سب سے بڑے خسارے والے کون ہیں ابھی ذکر آئے گا انشاءاللہ افحسب الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا خیال کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا بے شک ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش میں لگے ٹھکانہ جہنم میں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں اللہ فرما رہے کہ کون سب سے بڑھ کر ایٹ لاس ہے خسارے میں ہے الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بس دنیا ہی دنیا ہے دنیا ہی کی ترقی دنیا ہی کی دولت دنیا ہی کا مال دنیا ہی کی ترقی کی دوڑ میں آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے خوب آگے سے آگے اتنا کہ اپنی ذات کو بھی بھلا دیتے ہیں اپنے نفس کو بھی آرام نہیں دیتے ہیں گھر والوں کو بھی بھلا دیتے ہیں رب کو تو بھلاتے ہی بھلاتے ہیں بس دنیا 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 ہی مقصود ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ولقائه اور اس کی ملاقات کا انکار کیا یعنی دنیا پرستی میں مبتلا مادہ پرست انسان تو اللہ کو مانتا ہی نہیں آخرت کو تو مانتے نہیں تو سب سے بڑا خسارے میں تو وہ ہے جو دنیا ہی کو دیکھے آخرت کو بھلائے کائنات کو دیکھے خالق کو بھلائے جسم کو دیکھے روح کو بھلائے پڑا ہے نا ہم لوگ یہی مادہ پرستی کا شرک ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ولقائه اور اس کی ملاقات کا فحبطت اعمالہم تو ان کے اعمال برباد ہو گئے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے اللہ اکبر وزن کیا جاتا ہے اس شے کا جس میں وزن ہو ویٹ اس چیز کا کیا جائے گا جو وے ایبل ہو جس شے کا ویٹ ہی نہیں تو وزن کیا کرو گے بھائی تو جنہوں نے ایمان اختیار ہی نہیں کیا جن کے نزدیک آخرت تھی نہیں جن کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں تھی تو وہ تو دنیا دار تھے نا دنیا پرست سے آخرت کا تو کوئی ان کا فکر سوچ ہی نہیں تھی تو ان کے لیے تو وزن قائم ہو گئی نہیں ترازو تولا جانا اعمال کا پہلے بھی ذکر آیا آئندہ بھی آئے گا تولا تو اسے جائے گا جو تولنے کے قابل ہو جب ایمان ہے ہی نہیں آخرت مطلوب ہے ہی نہیں تو کہے کہ ان کے لیے وزن کیا جائے گا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا انہوں نے آیات کا انکار پیغمبروں کا مذاق دین کی تعلیم کو چٹکیوں میں اڑا دینا ایتھیسٹ بن جانا لبرل بن جانا سیکولر بن جانا دین کا مذاق اڑانا دین کی تعلیمات کی دھجیاں بگیڑ دینا دنیا ہی دنیا کے اندر ڈوب جانا مر جانا اس کے اندر یہ ہے دنیا پرست یہ ہے مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے یہ اعمال کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑے خسارے میں ہیں فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم یہ ان کا بدلہ ہے جہنم بما کفروا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا اور میری آیات میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا اس کے برعکس فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوسی نزولا ان کے لیے مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے نزول مہمانی ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یبغون عنہا حولا وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے فردوس پہلے بھی اشارتاً بات آئی، جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے فردوس، حدیث بخاری شریف میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو، اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اب آئیے دوبارہ سورت کا موضوع کیا ہے، دجالی فتنے کا رد. دجل کیا ہے؟ دھوکا. خالق، روح اور آخرت کو بھلا دیا، کائنات اور دنیا اور جسم ہی پر توجہ ہے. اچھا، ایمان والے مادہ پرست ہو نہیں سکتے، اگر ہو رہے تو ایمان کی کمزوری ہے، ایمان نہیں ہے، استغفر اللہ. ورنہ جنت دیکھی ہے؟ نہیں. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. اب ایک بڑی پیاری حدیث سنیے، بشارت بھی سنتے رہا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرماتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور ان احادیث میں اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور بندوں کی دلجوئی کا بیان ہے. اللہ فرماتے فرشتوں سے، یقین کے ساتھ سنیے اس حدیث کو، یقین کے ساتھ سنیے، آپ اور میں قرآن کی مجلس میں موجود ہیں اس وقت، اور قرآن کریم کی مجلسوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اور احاطہ کرتے ہیں، گواہ بنتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ فرشتوں کی گواہی بھی عطا فرما دے. بہرحال اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کی جماعت سے، ابھی کہاں سے ہو کر آئے؟ اللہ تیرے بندوں کے پاس سے ہو کر آئے. کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ فرماتے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں. تو مانتے ہاں. اچھا، اگر مجھے دیکھ لیں تیرا اور ذکر کریں گے، اللہ تیرا اور ذکر کریں گے. اچھا، کس بات سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتے تم اس انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے اللہ نہیں دیکھی. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھیں تو کیا ہوگا؟ اللہ اور ڈریں گے اور جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے. اللہ فرماتے جاؤ، میں نے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا. اللہ، یہ مسلم شریف کی روایت. اچھا، میرے فرشتوں کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. جنت دیکھی انہوں نے؟ یا اللہ نہیں دیکھی. اچھا، اگر دیکھیں تو اللہ اور ذوق و شوق و یقین بڑھے گا اور مانگیں گے. اللہ فرماتے جاؤ، میں نے جنت کا اعلان کر دیا ان کے لیے. اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے. ونعوذ بک من سخطک والنار، اور اللہ تیری سخط، تیرے غضب سے اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ قدر فرماتا ہے، اللہ قدر فرماتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ماننے کا آج فائدہ ہے. ڈوبتا ہوا فرعون مان رہا ہے جہنم دیکھ کے سارے کافر مانیں گے؟ نہیں. آج بغیر دیکھے ماننے کا فائدہ، اور یہ بغیر دیکھے ماننا یہ ایمان ہے، اور ایمان والا مادہ پرست نہیں ہو سکتا. اللہ دنیا کے چنگل سے، دنیا کے فریب سے، دنیا کے دھوکے سے، دجال کے دھوکے سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، آپ فرما دیجیے کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر کا پانی ضرور ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسا ہی سمندر اور لے آئیں. رب کی باتیں، رب کی قدرت کے نظارے، رب کی نشانیاں، رب کی نعمتیں شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. تو یہاں فرمائے سمندر کا پانی ختم، اور سمندر بھی لے آئیں تب بھی پانی ختم ہو جائے گا، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. سورہ لقمان آیت نمبر 27، سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ سارے درخت ان کے قلم بن جائیں اور سات سمندر پانی سیاہی ہو جائیں. سارے درختوں کے قلم بن جائیں اور سات سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے. قلم ختم، سیاہی ختم، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں. یوحا الیہ، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. ہیں انسانوں میں سے چنے ہوئے مگر خاص بندے، اور خاص الخاص سب سے بڑے حضور ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وہ جو مشرکین مختلف مطالبات کرتے تھے ان کو جواب دیا کہ نہیں، تم ہی میں سے ہوں، انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بنے گا. یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. تنہائی میں سوچے ہم اللہ سے ملنے کو تیار ہیں؟ رمضان میں تو سب تیار ہیں، یا اللہ رمضان میں ہی آ جائے ہمیں. پھر سوچے ہم سچی باتیں تیار ہیں؟ ہمارے معاملات سیٹ ہیں اللہ کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ معاملات سیٹ ہیں؟ قرآن کے تقاضوں کے بارے میں، دین کی تعلیم کے بارے میں، دین کے تقاضوں کے بارے میں ہمارے معاملات سیٹ ہیں؟ اب سوالیہ نشان. تو محض شوق نہ رکھو، ملاقات کا عمل بھی کرو. اللہ ہمیں، اللہ کی ذات بہت کریم ہے، انشاءاللہ سورہ فرقان پڑھیں گے، سورہ زمر پڑھیں گے، سورہ تحریم پڑھیں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تم بڑے سے بڑے مشرک اور کافر بھی ہو، کسی کو کا سمجھانا ہو، آؤ مگر سچی توبہ لے کے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن محض تمنائیں نہ رکھو. فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور اس صورت میں ایک وہ شرک بھی آیا تھا, کون سا؟ اسباب پرستی کا, مادہ پرستی کا, اپنی عقل, اپنی قوت بازو, اپنی طاقت, اپنی کوالیفیکیشن, اپنی محنت, اپنی منصوبہ بندی, اپنی ایکسپرٹیز, اپنی ایکسپیرینسز. نہ, میرے رب کی عطا, میرے رب کا فضل, میں نہیں رب. دنیا اصل نہیں, آخرت اصل ہے. جسم نہیں, روح اصل ہے. اور کائنات نہیں, خالق اصل ہے. اللہ مادہ پرستی کے شرک سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ سورہ کہف کی تکمیل ہوئی, اور آج جمعے کی شب بھی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہر جمعے اس کی تلاوت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے, اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف کا بھی اہتمام کرنے کی تلقین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے, اور بڑی دلچسپ سورت ہے. اگر عیسائی کوئی ہوں, حضرات و خواتین جن سے کوئی رابطہ ہو, جیسے ہمارے شہر میں ہیں, کلیگز میں ہوتے ہیں, ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں, اداروں میں ہوتے ہیں, تو بتائیں. ہمارے پیغمبر کی والدہ کے نام پر کوئی سورت قرآن پاک میں نہیں ہے, مگر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے. ایک واحد جس خاتون کا نام اللہ نے لیا وہ بی بی مریم ہے. باقی امرأت فرعون, فرعون کی بیوی, و امرأت ابو لہب کی بیوی, ازواج حضور کی ازواج, نام نہیں لیا. نام صرف بی بی مریم کا لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سمجھائیں نصارہ کو. ایک وجہ کیا ہے, اللہ کی الوہیت میں, خدائی میں معاذ اللہ بی بی مریم کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی, تو بتایا کہ نہیں, وہ بھی اللہ کی بندی ہیں اور چنی ہوئی بندی ہیں. سبحان اللہ, جو ٹریبیوٹ قرآن ان کو پیش کرتا ہے بائبل میں کہیں نہیں ملتا وہ, سبحان اللہ. تو بی بی مریم کے نام سے سورت قرآن پاک میں. یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت حبشہ 5 نبوی, اور سورہ کہف بھی اسی دور میں ہجرت حبشہ سے قبل کا معاملہ کم و بیش, اور یہ سورہ مریم بھی. اور اسی کی آیات کس نے تلاوت کی تھی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, نجاشی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور نجاشی رحمت اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا, کہا جو جیسے ہی تنکا ہے نا, ایگزیکٹلی جو قرآن نے بیان کیا, عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں علیہ السلام. وہ خدا نہیں ہے, خدا کے بیٹے نہیں ہیں. جب نجاشی نے یہ کہا تو بڑے بڑے درباری پادری نے ہوں ہوں کہا, ہوں یوں کہا, یہ الفاظ لکھے مفسرین نے. تو نجاشی نے کہا, چاہے تم ہوں 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 کرتے رہو, عیسیٰ کی حقیقت یہی ہے. جیسے یہ تنکا ہے ایسے ہی قرآن حکیم نے بالکل اگزیکٹلی صحیح حقیقت عیسیٰ کی بیان کر دی ہے علیہ السلام. تو یہ نجاشی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسوں کا آنا. اس صورت میں ایمانیات ثلاثہ, جو بنیادی موضوعات مکی صورتوں کے, توحید, آخرت, رسالت, ان کا ذکر بھی آئے گا. اور سورہ آل عمران میں ایک انداز تھا نا, وہ بھی نوٹ کروایا تھا. حضرت زکریہ علیہ السلام کے بڑھاپے میں موجزانہ ولادت کس کی؟ یحییٰ علیہ السلام کی. پھر بی بی مریم کے موجزانہ طور پر ولادت کس کی بغیر والد؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ انداز سورہ آل عمران میں تھا, یہ انداز سورہ مریم میں بھی آئے گا. نصارہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. اور کچھ انبیاء کرام, 7 انبیاء کرام کا مختصر ذکر بھی سورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورہ مریم مکی سورت ہے, 6 رکوع ہیں, 98 آیات ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات ہیں. زیادہ سے زیادہ 5 آتے ہیں جیسے یہاں, کم سے کم 1 آتا ہے جیسے کہ قاف نون صاد. اصل مفہوم اللہ کے علم میں, اور یہ ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان. ارشاد ہوا, ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ, یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا, دعا آہستہ, چپکے چپکے. کبھی اجتماعی دعا کی ضرورت ہو ٹھیک ہے, عموم کے دماغ سے چپکے چپکے انفرادی تنہائی میں دعائیں. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا, انہوں نے عرض کیا, اے میرے رب, بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شولے کی طرح چمکنے لگا ہے, یعنی سفید ہو گیا ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیا, اور اے میرے رب, میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہا. بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ, ابھی زکریا علیہ السلام کے ہیں, بعد میں تقریباً یہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے آئیں گے. اے میرے رب, تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہا. ارے رب سے مانگنے والا محروم رہ کیسے سکتا ہے؟ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. فرمایا, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانج ہے، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما۔ کیا مطلب؟ اللہ تو نے نبوت کی رحمت عطا فرمائی، یہ سلسلہ میں چاہتا ہوں کہ جاری رہے، ورنہ میرے خاندان والے دوست احباب رشتہ دار یہ دین سے دور نہ ہو جائیں، پیغمبر کو اس کی فکر ہے۔ ہاں میرے رب میں ہوں تو بوڑھا، بیوی بھی میری بانج ہو گئی ہے، مگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تاکہ جو نبوت کی رحمت ملی یہ وراثت آگے چلتی رہے اور لوگ دین سے جڑے رہیں۔ پیغمبروں نے اولاد مانگی ہے اللہ سے دین کے کام کو جاری رکھنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو آباد کیا مکہ مکرمہ میں دین کے کام کو آگے جاری رکھنے کے لیے۔ بڑھاپے میں پیغمبر نے دعا مانگی اولاد کی دین کے کام کو آگے لے جانے کے لیے۔ او بھائی، میں اور آپ اپنی اولاد کو اس کام میں لگائیں نا، جس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری نسلیں اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ یریثونی ویریث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب کا وارث بنے، واجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے، اور بعد میں حضرت زکریہ بھی ہیں، پھر یحییٰ بھی انہی میں سے ہوں گے، یہ نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ واجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا دے۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے زکریہ، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ ایک مراد یہ کہ اس طرح کا نام پہلے کسی کا نہیں، اور ایک اس سے بڑھ کر مراد یہ کہ اس شان والا کسی کو پہلے ہم نے نہ دیا۔ بڑھاپا زکریہ علیہ السلام کا، بڑھاپا ان کی اہلیہ کا، اور اس کیفیت میں بیٹی کی ولادت، اور آگے زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، ان کی عظمتوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو بڑی شان والا یہ بیٹا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وکانت امرأتی عاقرًا، جبکہ میری بیوی بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذلک، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تمہارے رب نے فرمایا ہے، ہوا علی ہین، کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں یقینا اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، ولم تک شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے، تم نہ تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا نا زکریہ، تمہاری اس بڑھاپے کی کیفیت میں، تمہاری اہلیہ کے بانجھ ہونے کی کیفیت میں اولاد کا عطا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اچھا، اللہ تو نے فرما دیا، بات ختم، یقین آ گیا، کوئی نشانی بھی آ جائے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے مسلسل تین رات تک تندرست ہونے کے باوجود۔ رات سے مراد رات دن 24 گھنٹہ آ گیا، اور یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیفیت تاری ہوگی، اور آل عمران میں تھا الا رمزا، بس اشاروں میں کچھ بات ہو جائے گی تو ہو جائے گی۔ جب یہ کیفیت تاری ہو تو سمجھنا اب بچے کی ولادت کا معاملہ۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، انہوں نے اشارے سے فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ شریعت تورات میں ہی چلی آئی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ بنی اسرائیل میں تورات ہی چلتی رہی، شریعت اسی میں تھی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، انہوں نے بھی تورات کی شریعت کو ہی جاری رکھا، تو یہاں مراد تورات۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، ان کی ولادت ہو گئی ہے، اے یحییٰ کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ وآتینا الحکم الصبیا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی۔ وحنان یعنی حکمت عطا فرمائی۔ اچھا، ہر نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اظہار نبوت خاص وقت پر ہوتا ہے، یہ بات پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ وآتینا الحکم والصبیا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی۔ وحنانا من لدنا والزکا، اور اپنی طرف سے نرم دینی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وکان تقیا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ البتہ ہر پیغمبر بڑے پاکیزہ ہوتے، یہ خاص کیوں بیان ہو رہے؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ وبرم بوالدیہی، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارن عصیہ، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ بھائی پیغمبر ہوں گے تو اپنے والدین سے اچھا سلوک کیوں نہ کریں گے؟ اور فرمایا کہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ کیوں؟ یہ ہیں یہود ظالم کے جنہوں نے الزام تناشی کر کے یحییٰ علیہ السلام پر بڑے رقیق حملے کیے، گستاخیاں کی، الزامات لگائے۔ قرآن پاک آخری کلام ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الزامات کا جواب دے کر ان پیغمبروں کی صفائی اور ان کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ اس لیے یہ الفاظ قرآن پاک میں بعض مرتبہ آتے ہیں، ان ظالموں نے جو الزام تراشیاں کی ان کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو ان اور سلام ہو ان پر، یعنی یحییٰ علیہ السلام پر، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ تین مواقع بڑے کٹھن، پیدائش کا موقع، میت یعنی موت کا موقع، اور دوبارہ اٹھائے جانے کا مرحلہ، انسان کی زندگی کے تین حساس ترین مواقع ہیں۔ اور ان تینوں مواقع پر کیا شان ہے یحییٰ علیہ السلام کی؟ سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ عظمت ہے یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب اگلا رکوع ہے بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت موجزانہ طور پر۔ یہ انداز آل عمران میں بھی تھا، یہ انداز یہاں سورہ مریم میں بھی آ رہا ہے۔ البتہ جیسے کہ ذکر ہوا، ہر مرتبہ نئی باتیں آتی ہیں، یہاں بڑی زبردست نئی بات آئے گی۔ بعض بچوں کے نام عبداللہ ہیں، وہ ذرا کان کھلے رکھیں، ابھی عبداللہ کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک، فرمایا ویسے تو ہم سب عباد اللہ ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مگر بعض بچے مجھے پتا ہے اس محفل میں ان کے نام عبداللہ ہیں، ذرا وہ توجہ کریں، تھوڑی دیر میں نام عبداللہ آ رہا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، اور اے نبی علیہ السلام اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ اِذِ امْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں، بیت المقدس کے ذرا مشرقی گوشے میں۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، ذرا دور ہٹ گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا، روح الامین جبرائیل علیہ السلام۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا ثابت شدہ بات ہے، قرآن سے بھی پتا چلا، احادیث سے بھی پتا چلتا ہے۔ ایک صحابی دحیا قلبی، دحیا زیر سے بھی ہے، دحیا زبر سے بھی، تو دحیا قلبی کی شکل میں آتے تھے جبریل امین علیہ السلام۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبریل امین کو بھیجا علیہ السلام۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آئے ہوں کہ تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ، مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، یہ کیسے ہو جائے گا ایسا معاملہ؟ قَالَ كَذَلِكِ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں ہی ہے۔ قَالَ رَبُّكِ، آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا۔ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ اب پہلے تو مشرقی گوشہ تھا بیت المقدس کا، اب ذرا دور کے گوشے میں چلی گئی، ذرا ہٹ کر۔ فن تبدت بھی مکان قصیہ، تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ فجاء المخاض الى جذع النخلہ، پھر درد زہ انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف۔ درد زہ یعنی بچے کی ولادت کے موقع کی تکلیف جو ایک ماں پر گزرتی ہے، بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائے گی، اس کا ذکر ہے۔ وہ درد زہ انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف، یعنی کھجور کے تنے کو تھام لینا، ایسے موقع پر کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اس درد کی کیفیت کو کم کرتا ہے۔ باقی میڈیکلی اور بھی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، مگر یہ مجرب نسخہ ہے کہ کسی شے کو یہ خاتون مضبوطی سے اگر تھامے تو بھی اس میں افاقہ اور آسانی ہوتی ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی یہ تو اتنا بڑا معاملہ لوگ تو کیسے الزام لگائیں گے مجھ پر. فناداها من تحتها پھر اس فرشتے نے ان کی وادی کے نشیب سے پکارا اللہ تحزنی کی غم نہ کیجئے قد جعل ربک تحتک سریا آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چشمے کو جاری کر دیا ہے. وہزی الیک بجذع النخلۃ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے تو ساقط علیک رطبا جنیا یہ درخت آپ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا. پہلی بات یہ رائے ہے کہ فرشتے نے پکارا ہے وہ ذرا بلند مقام پر ہے, فرشتے نے نیچے سے پکارا کہ آپ فکر نہ کیجئے غم نہ کیجئے اب آپ کے لیے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا, تنے کے پاس تو اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے اس کو پکڑ بھی لیجئے اور تنے کو ہلائیے تو آپ پر تازہ کھجوریں جو ہے وہ درخت گرا دے گا. یہ جو حالت حمل کا دور ہے اور جب ولادت کا موقع قریب آئے ایسے موقع پر کھجور کا استعمال بھی بڑا ایک خاتون کے لیے مفید ہوا کرتا ہے. بہرحال یہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے. اگلی بات تنے کو ہلاؤ تو کھجوریں گر پڑیں گی. بھائی جس اللہ نے کھجور کا درخت پیدا کر دیا جو اللہ کھجور پکا چکا ہے اس میں مٹھاس ڈال چکا ہے وہ کھجوریں گرا بھی دے سکتا ہے؟ جس اللہ نے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا وہ کھجوریں گرا بھی دے سکتا ہے؟ نہ. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جتنا اے مریم تمہارے بس میں تم کرو, تم تنا تو ہلا سکتی ہو نا اتنا تم کر لو باقی ہم کریں گے, حفاظت بھی کریں گے اور قوم اگر الزام لگائے گی تو جواب بھی دلوا دیں گے عیسیٰ سے, ابھی لگے ہاتھوں جواب آ جائے گا, پریشان نہ ہو تم اپنے حصے کا کام کرو. آج امت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت کچھ آپ کے میرے بس میں نہیں ہے. کوئی بات نہیں, جو بس میں وہ تو کرو نا. مشکلات ہے تو دعا تو مانگو اللہ سے, مشکلات ہے تو ایمان تو پیدا کرو, مشکلات ہے قرآن سے تو جڑو, مشکلات ہے تو عمل میں تو آگے بڑھو, مشکلات ہے تو توبہ استغفار میں تو آگے بڑھو, مشکلات ہے تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے گناہوں کو تو چھوڑو, کھڑے تو ہو تو اللہ تعالیٰ اور آگے تمہیں بڑھا دے گا. سبحان اللہ, یہ بہت اہم لیسن ہے کہ جو تمہارے بس میں تم ضرور کر لو. فکلی وشربی وقری عینا پھر آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں. فاما ترین من البشر احدا پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں فقولی انی نظرت للرحمن صوما کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے. وہاں چلتا تھا ایک روزہ چپ کا روزہ, بات نہیں کرنی کسی سے, تو انہوں نے بھی رکھ لیا. تو کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے. فلن اکلم الیوم انسیا لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاتت بہ قومھا تحملو پھر اس بچے کو اٹھائے اپنے قوم کے پاس آئیں. اب ظاہری بات ہے بچے کے ساتھ دور دراز رہنا اکیلے مناسب بھی نہیں ہے, واپس آنا پڑا قوم کی طرف. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا انہوں نے کہا کہ اے مریم یقینا تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن, اب یہاں ایک مراد کہ یہ ہارون علیہ السلام کی ہی بہن ہو اور ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے, یعنی بھائی کا نام کوئی ہارون ہو یا ان ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہو, ایک رائے ان کے بھائی کا نام کوئی ہارون ہو یا وہ جو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کی نسل میں سے ہوں, یہ دو مرادیں بیان کی گئی ہیں. واللہ عالم. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن, ماں کانا ابو کی مراسوئی وما کانت امو کی بغیہ نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار خاتون تھی, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مریم کچھ کہتی علیہ السلام انہوں نے اشارہ کر دیا. فاشارت الی تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. ماں کی گود میں بچہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد موجزانہ ولادت ہو چکی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ وہ سب بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. ماں کی گود میں کیسے بچہ کلام کرتا ہے؟ سنو کیسے کلام کرتا ہے, ذرا پوری سنو بات, تقریر آ رہی پوری. قال انی عبد اللہ وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ آ گیا عبداللہ کا لفظ, ٹھیک ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے. اب ان کی ایک دو نہیں پوری تقریر سنیں. انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ اور مجھے نماز و زکات کا حکم فرمایا. ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا اور اللہ نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ موزانہ ولادت بھی اور یہ ماں کی گود میں پکار اٹھنا موزانہ طور پر بھی, اور جو الزام لگایا تھا یہود نے کہ یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ولد الزنا معاذ اللہ, اس کا جواب بھی آ گیا اور چپ کرا دیا یہود کو اللہ تعالیٰ نے, جو تم نے الزام لگایا غلط, یہ موزانہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اتنی لمبی تقریر کر لی, دو تین باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, کیوں والد نہیں ہے, موزانہ طور پر بغیر والد ولادت ہے ان کی, اور جبار اور شقی نہیں بنایا, وہی الزام تراشیاں کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی اور انہی کی زبان سے یہ پوری تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی آگئی. اللہ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم, یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہیں علیہ السلام, قول الحق الذی فیہ یمترون, یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں, ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ, اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے, وہ ہے وہ اس سے پاک ہے, اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو صحیح فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے, وان الله ربي وربكم فاعبدوه, اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی, هذا صراط مستقيم, یہی فاعبدوه, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اور بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو, هذا صراط مستقيم, یہ سیدھا راستہ ہے, فاختلف الاحزاب من بينهم, پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف پڑ گیا کرسچنز کے اندر, یہ پروٹیسٹنٹ ہیں اور یہ کیتھولک ہیں, یہ آرتھوڈاکس ہیں, خود ان میں بھی اختلافات بہت, فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم, تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے, اسمع بهم وابصر, کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے, یوم یاتوننا, جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے, لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین, لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, وانذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر, اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا, وہم فی غفلتیوں وہم لا یؤمنون, اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے, اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس کو اوپر ہے, اس سب کے وارث اللہ فرماتے ہم ہی, وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے, اللہ ہمیں موت کا یقین اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.